بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سمعین. پیش خدمت ہے ناول نمبر 2 خوفناک جنگل، تحریر ابن زکی اور پیشکش مکتبہ مدینہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں 0321-6025-200 0302-5302-002. تو آئیے سنتے ہیں ناول خوفناک جنگل پانچواں.
جنگل میں فائر. گرمیوں کی ایک تاریخ رات تھی. کوتوالی انچارج انسپکٹر صدیق گھنٹوں کروٹے بدلنے کے بعد بمشکل آدھا گھنٹہ سوئے ہوں گے. ایک سخت انسپکٹر نے آ کر جتا دیا، کیا ہے بھائی، کیا آفت آ گئی؟ وہ جلاتے ہوئے بولے، کیا بتاؤں صاحب، عجیب مصیبت میں جان ہے، شاید پھر کوئی قتل ہو گیا ہے. سب انسپکٹر نے کہا، شاید قتل ہو گیا ہے، کیا مطلب؟ ایک آدمی دھرم پور کے جنگلوں میں ایک لاش دیکھ کر اطلاع دینے آیا ہے. اس وقت دھرم پور کے جنگلوں میں اس آدمی کو کیا کام؟ میرے خیال سے 2 بج رہے ہوں گے. انسپکٹر صدیق نے شبخابی کا لبادہ اتارتے ہوئے کہا، میں نے اس سے سوالات نہیں کیے، سیدھا یہاں چلا آیا. سب انسپکٹر نے جواب دیا. دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے دفتر پہنچے. انسپکٹر صدیق نے اطلاع لانے والے اجنبی کو گھور کر دیکھا. وہ ایک خوش پوش نوجوان تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے. ٹائی کی گرہ ڈھیلی ہو کر کالر کے نیچے لٹک آئی تھی. بالوں پر جمی ہوئی گرد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت دور کا سفر کر کے آ رہا ہے. اس کی سانس ابھی تک پھول رہی تھی. کیوں صاحب، کیا بات ہے؟ صدیق نے کڑے لہجے میں پوچھا. میں ابھی ابھی دھرم پور کے جنگل میں ایک عورت کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں، اس نے پریشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا. لیکن آپ اس وقت دھرم پور کے جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ صدیق نے کہا، میں دراصل جلال پور سے واپس آ رہا تھا. جلال پور سے؟ جلال پور یہاں سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے. آپ سواری پر آ رہے تھے، موٹر سائیکل پر. جب میں جوزف روڈ سے پیٹر روڈ کی طرف مڑنے لگا تو میں نے سڑک کے کنارے ایک عورت کی لاش دیکھی. اس کا بلاؤز خون سے تر تھا. اف میرے خدا، اتنا بھیانک منظر تھا، میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا. تو آپ جلال پور میں رہتے ہیں؟ جی نہیں، میں یہی اسی شہر میں رہتا ہوں. ایک دوست سے ملنے جلال پور گیا تھا. تو اتنی رات گئے، وہاں سے واپسی کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ جناب والا، میں یہ قتل خود کر کے آپ کو اطلاع دینے نہیں آیا، اجنبی نے قدرے جھنجھلا کر کہا. میں نے ایک لاش دیکھی اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھا کہ پولیس کو اطلاع دے دوں. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، صدیق نے سنجیدگی سے کہا، میں بھی اپنا فرض ہی ادا کر رہا ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ مجھے رندیر سنگھ کہتے ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اف میرے خدایا، میں نے یہاں آ کر سخت غلطی کی، اجنبی نے قدرے پریشانی کے لہجے میں کہا. یہ سال میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، چلنا تو پڑے گا ہی. خیر اچھا، آپ بہت زیادہ پریشان معلوم ہوتے ہیں. پھر صحیح. داروغہ جی، ذرا جلدی سے 3 کانسٹیبلوں کو تیار کر لیجئے، اور اس وقت ڈیوٹی پر جو ڈرائیور ہو اسے بھی بلوا لیجئے. تھوڑی دیر بعد پولیس کی لاری پیٹر روڈ پر دھرم پور کی طرف جا رہی تھی. رات درجات تاریخ تھی. سناٹے میں لاری کی آواز ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے بے شمار پولیس اروا ایک ساتھ مل کر سیکھ رہی ہوں. لاری کے برقی لیمپوں کی روشنی دور تک سڑک پر پھیل رہی تھی. سڑک کے موڑ سے تقریباً 2 فرلانگ ادھر ہی ایک بڑا سا درخت سڑ سڑ گرا ہوا نظر آیا. ارے یہ کیا، اجنبی چونک کر بولا. لاری درخت کے پاس آ کر رک گئی. میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی آدھا گھنٹہ قبل جب میں ادھر سے گزرا ہوں تو یہ درخت یہاں نہیں تھا، اجنبی نے پریشان لہجے میں کہا. सब लोग लारी से उतर आए। आप भी कमाल करते हैं, आपकी बात पर कैसे यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई, ये भी साफ है कि दरख्त काटा गया है, और आठ घंटे में इतने मोटे तने वाले दरख्त का काट डालना आसान काम नहीं। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं? अजनबी ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, खैर ये बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज लहजे में बोला। अब वो जगह यहाँ से कितनी दूर है?
ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फरलांग, अजनबी ने जवाब दिया।
लारी वहीं छोड़कर ये पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। सारी सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अजनबी ने चलते चलते रुक कर कहा। तो क्या बात है? कोतवाली इंचार्ज बोला। कहीं मैं पागल न हो जाऊं, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। ए मिस्टर, हमारा मतलब क्या है? कोतवाली इंचार्ज ने गरज कर कहा। मैंने वो लाश नहीं देखी थी, मगर क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है, सरकार यहाँ भूत प्रेत भी बाकसरत रहते हैं, एक कांस्टेबल नमनाई हुई आवाज में बोला। बको मत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। इसका गुस्सा अपनी इंतहाई मंजिलें तय कर रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, अजनबी गुलगीर आवाज में बोला। अभी कहाँ, अभी फंसेंगे आप मुश्किल में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। वहा मकाम परेशान किया, क्या तुमने रुककर करीब से लाश देखी थी? जी हाँ, इसके सीने से खून उबल रहा था। अजीब लाश थी, कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता। कोतवाली इंचार्ज ने झुक कर टॉर्च की रोशनी में जमीन को गौर से देखते हुए कहा। मैं कसम खाकर, बस बस रहने दो, वहा मकाम वक्त बर्बाद कर आया, कोतवाली इंचार्ज ने बात काटते हुए कहा। मैं कहता हूँ सरकार भूत छाई, अचानक फायर की आवाज ने सबको बौखला दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल के केस ही पर था कि दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, चौथा। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत से आदमी एक वक्त बंदूकें चला रहे हों। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल निकालकर दरख्तों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि इनके पीछे से भी फायर होने शुरू हो गए थे। दफ्तर एक चीख सुनाई थी, फिर दूसरी, और इस तरह ही लड़कड़ा कर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। ये लोग बदिक्कत तमाम लारी पर पहुंचे। जिस वक्त ड्राइवर लारी बैक कर रहा था, करीब ही से दोबारा फायर होने शुरू हो गए। लारी तेज रफ्तारी से शहर की तरफ जा रही थी, फायर अब तक सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी, वो सीट पर पड़ा करा रहा था, लेकिन वो कहाँ गया? इंस्पेक्टर ने भराई हुई आवाज में कहा। जहन्नुम में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। कुछ ज्यादा अहमक शायद रोए जमीन पर ना मिले, आखिर मैं अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर इसके साथ चला क्यों आया? कमबख्त का पता भी तो मालूम न हो सका, हम लोगों की जान लेने की एक बेहतरीन साजिश थी। अगर साहब वो किसी तरह भी झूठा नहीं मालूम होता था, सब इंस्पेक्टर ने कहा। 22 साल से इस महकमे में झक नहीं मारता रहा दरोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने खुश्क लहजे में कहा। ये आपका तजर्बा ही कितना है? मैं एक मील से मुजरिम की बू सूंघ लेता हूँ, वो शुरू ही से मशकूक था, आखिर वही हुआ जिसका खतरा था, अभी जिसको बहुत बड़े और मुनज़्ज़म ग्रोह का काम मालूम होता है। अरे इसका मुझे ख्याल ही नहीं आया था, सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। बल्ला बाल बाल बच्चे, अलबत्ता बेचारा करण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया, कोतवाली इंचार्ज ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुप्रिंटेंडेंट साहब को अपनी इस हमाकत का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सब चुप हो गए, अलबत्ता करण सिंह की क्राहें अब तक जारी थी। नीमत यही था कि गोली हड्डी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बाजू के गोश्त को छीदती हुई निकल गई थी। तू ना हम लोग फिर वहीं से में इसका भाग निकलना तो ठीक नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पागल हुए हो, इंचार्ज बोला, हमारे पास 2 पिस्तौलों के अलावा और है ही क्या? उधर न जाने कितने हो, मेरा ख्याल है कि 15-20 से कम न होंगे। अजीब हमाकत हुई, सब इंस्पेक्टर आहिस्ता से बोला।
सड़क पर जूता। दूसरे दिन सुबह 6 बजे धर्मपुर के जंगल मुसल्लब
پولیس کے جوتوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ کرب و جواہر کے دیہاتوں سے تقریباً 300 آدمی شبے میں گرفتار کیے گئے، جن پر کوتوالی نے بے تحاشا لاٹھیاں اور جوتے برس رہے تھے، جن میں سے کئی تو اتنی شدت سے پیٹے تھے کہ انہیں غش آ گیا، لیکن نتیجہ صفر، کوئی خاص خوراک نہ مل سکا۔ آخر 4-5 گھنٹوں کی مسلسل جان فشانی کے بعد معاملہ محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیا گیا۔ رائے روپ نگر کیس کے شہرت یافتہ انسپیکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید کوتوالی پہنچ چکے تھے۔ واقعات کا علم انہیں پہلے ہی سے تھا، لیکن انہوں نے کوتوالی انچارج وغیرہ کے بیانات دوبارہ سنے، دیکھ کر دھرم کو جنگلوں کو بھی لگائے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد جب وہ کوتوالی واپس آئے، کئی چہرے تنتیا انداز میں ان پر مسکرا رہے تھے۔ فریدی تو اس قسم کے واقعات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ سرجنٹ حمید نے ناک بھون چڑھائی، اسے امید تھی کہ فریدی جلد ہی کوئی سوراخ لگا کر اس قسمت سے پیچھا چھڑائے گا۔ خود اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا، سوچتے سوچتے پتن اس کی آنکھوں کی چمک اٹھی۔ صاحب، اس نے فریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ اتنے بدھو ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا؟ وہی مثل ہے، بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں۔ ارے لاہور والا، کہنے کا مطلب یہ کہ ملزم کا سراغ مل گیا، حمید نے چپکی بچاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر شبہ ہے؟ فریدی نے مسکرا کر کہا، سر وہ تو پرانی چیز ہے، میری پیٹ ٹھوکیے، کہیے تو بتا دوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت ٹھوکنے کی کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں۔ خیر تم بتاؤ، موٹر سائیکل؟ ملزم نے اپنی موٹر سائیکل رات بھی چھوڑی تھی نا؟ حمید نے کہا۔ بہت دیر میں پہنچے، مجھے صبح ہی کو خیال آیا تھا، لیکن اس کی موٹر سائیکل کبھی ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کا پتہ نشان بتا دے۔ فریدی نے سرکار بتاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں کوتوالی انچارج کے ہمراہ وہاں پہنچے جہاں رات ملزم نے اپنی موٹر سائیکل چھوڑی تھی۔ موٹر سائیکل ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ دیکھو میں نہ کہتا تھا، فریدی نے کہا، نمبر کی پلیٹ نکال لی گئی ہے، لیکن کمپنی کا نمبر تو ضرور ہوگا، حمید نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ بھی ریت دیا گیا ہے۔ فریدی نے کہکا لگایا۔ حمید بھی کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ ہم لوگ نیرے گھامڑ نہیں ہیں فریدی صاحب، کوتوالی انچارج نے ہنس کر کہا، پہلے ہی دیکھ کر اطمینان کر چکے ہیں۔ دیکھیں ٹھہریے، فریدی نے زمین پر کچھ چیختے ہوئے کہا، آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی۔ کیا؟ یہی کہ کمپنی کا نمبر یہی کوتوالی میں اسی جگہ آج ہی کسی وقت صاف کیا گیا ہے۔ جی؟ کوتوالی انچارج نے حیرت سے دیہے پھاڑتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ دیکھیے، کیا آپ زمین پر لوہے کی ریت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اوف، بڑی غفلت ہوئی، کوتوالی انچارج نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ انہی باریکیوں کے لیے تو ہم خاکساروں کو تکلیف دی جاتی ہے، سرجنٹ حمید نے تھن کر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیسے کیا؟ ملزم بہرحال ابھی تک پردہ راز ہی میں ہے، کوتوالی انچارج نے جنجلا کر کہا۔ جی نہیں، بس یہ سمجھیے کہ وہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، نہ گھوڑا دور نہ میدان، کوتوالی انچارج نے جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ سرجنٹ حمید فاکس ٹراٹ کی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ حمید کا ذہن مختلف قسم کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ آخر کار وہ کوتوالی انچارج کو مخاطب کر کے بولا، داروغا جی، اور یہ بات تو اچھی طرح واضح ہوگی کہ ملزم یا ملزموں کا نشانہ آپ ہی تھے۔ کیوں، میں ہی تھا؟ کوتوال چونک کر بولا۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 5 سب انسپیکٹر اور 40 سپاہی ڈیوٹی پر تھے، ان میں سے آپ کسی کو بھی منتخب کر سکتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو مار ڈالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ دھرم پور کوتوالی ہی کے حلقے میں ہے، اس لیے قتل وغیرہ کے سلسلے میں موقع واردات پر آپ ہی کا پہنچنا یقینی ہو سکتا ہے۔ اوہ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، کوتوالی انچارج نے بے چینی سے کہا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ بھلا میں کیسے بتاؤں، شہر کا ہر بدماش میرا دشمن ہو سکتا ہے، کوتوالی انچارج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ ہمیں کوئی مدد نہیں دے سکتے، حمید نے ہنس کر کہا۔ حمید صاحب، میں آپ سے استدعا کروں گا۔ حمید چپ رہو،
انسپکٹر سدھی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا. ہاں داروغہ جی, کیا پیٹر روڈ کے چوراہے کے قریب کوئی بستی بھی ہے؟ ہاں, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, لچھمن پور, لیکن اس کا فاصلہ وہاں سے تقریباً 4 فرلانگ ہوگا. میرا خیال ہے کہ میں اس وقت وہاں جا کر تفتیش کروں, انسپکٹر سدھی نے کہا. لیکن آپ کو وہاں اس وقت صرف عورتیں اور بچے ملیں گے, وہاں کے سارے مرد تو یہی حوالات میں ہیں, تو اور بھی اچھا ہے, حمید نے اپنا نچلا ہون چاٹتے ہوئے کہا. سدھی نے اسے پھر گھور کر دیکھا اور یک بیک سنجیدہ ہو گیا, لیکن یہ سنجیدگی اتنی مذاقہ سے تھی کہ جلایا ہوا کوتوالی انچارج بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. حمید کی بے وقت کی ظریفانہ حرکتیں سدھی کو اکثر بری کھل جاتی تھی. اس کی اس عادت کی بنا پر سدھی عموماً کہا کرتا تھا کہ وہ زندگی بھر ایک اچھا جاسوس نہیں بن سکتا. سدھی کو اس کی اس وقت کی بیتوں کی باتوں پر سخت غصہ آ رہا تھا. چند لمحوں کے بعد اس کا ذہن پھر اصل مقصد کی طرف آ گیا. لچھمن پور کی طرف روانہ ہوتے ہوئے فریدی نے اس سب انسپکٹر کو بھی ساتھ لے لیا جو رات والے حادثے میں کوتوالی انچارج کے ساتھ تھا. آہستہ آہستہ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی. انسپکٹر فریدی کی کار سڑک چھوڑ کر کے راستے پر چلی جا رہی تھی. انسپکٹر فریدی صاحب, ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, سب انسپکٹر بولا. خود آپ بھی ہوتے تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے بیان کی صداقت میں شبہ نہ کرتے, سب کچھ درست ہے. دیدی نے بجا ہوا سگار سلگاتے ہوئے کہا, لیکن میں اس کا صحیح پتہ نشان دریافت کیے بغیر ہرگز اس کے ساتھ نہ جاتا. حیرت تو اس بات پر ہے کہ صدیر صاحب نے روانگی لکھنے کی بھی زحمت دوبارہ نہ کی. نہیں صاحب, روانگی تو لکھی گئی تھی, سب انسپکٹر نے جلدی سے کہا. داروغہ جی, میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں, کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی ہے؟ فریدی نے برا سموہ بنا کر کہا. خیر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ ہی نہیں آپ کا محکمہ یوں بھی ہم لوگوں کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا, لیکن یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی ہے, اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ روز نامچے میں اس نمبر کا کوئی کمرہ ہے ہی نہیں, اور سرتاج ہوٹل کا ایک ایک پتہ پولیس کو لکھا ہوا ہے؟ جیسے بدنام ہوٹل کا نقشہ تو میرے خیال سے معمولی سے معمولی کانسٹیبل کے ذہن میں بھی ہوگا, کیونکہ پولیس متعدد بار اس پر چھاپا مار چکی ہے. اصل واقعہ مجھ سے سنیے, آپ لوگ بغیر پوچھ گچھ کے ملزم کے ساتھ چل پڑے تھے, بعد میں سدیر صاحب کو اس غلطی کا احساس ہوا, واپسی پر جب وہ روانگی لکھنے بیٹھے تو گھبراہٹ میں کمرے کا نمبر لکھ گئے. میں نے کیس ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے روانگی ہی دیکھی تھی. اس وقت سدیر صاحب ہی موجود تھے, غالباً اسی وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر قبل ملزم کے حلیے کے لیے مجھے دوبارہ روانگی دیکھنی پڑی. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کمرے کا پہلا نمبر بلیڈ سے پریس کر اس کی جگہ دوسرا نمبر لکھ لیا گیا تھا, جس کی سیاہی کاغذ کھردرا ہو جانے کی وجہ سے پھیل گئی تھی. فریدی خاموش ہو گیا اور سارجنٹ حمید ہنسنے لگا. صاحب, یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی, باقی آپ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں بہت برے خیالات رکھتے ہیں, سب انسپکٹر نے چھینک مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. ہم لوگ آپ لوگوں کے بارے میں برے خیالات رکھنے پر مجبور ہیں, کی حد بھی ہے. کوتوالی میں رکھی ہوئی موٹر سائیکل کا نمبر کوئی ریت کر چلا جائے اور آپ لوگوں کو خبر بھی نہ ہو, واقعی یہ چیز ضرور حیرت انگیز ہے, سب انسپکٹر نے کہا. اسی بنا پر میرا خیال ہے کہ کوتوالی کا کوئی فرد سدیر صاحب کی جان کا دشمن ہے, یا پھر ان دشمنوں سے ملا ہے. کوئی باہر کا آدمی اتنی ہمت نہیں کر سکتا, دیدی نے کہا. آپ کا خیال درست ہے, لیکن وہ کون ہو سکتا ہے, یہی تو دیکھنا ہے. کار لچھمن پور میں داخل ہو رہی تھی, وہاں تقریباً 2 گھنٹے تک چان بین کرنے کے بعد کوئی سراغ نہ مل سکا. البتہ اتنا ضرور معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے فائروں کی آوازیں سنی تھی, لیکن یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی, کیونکہ وہاں آئے دن شکاریوں کی بندوقیں چلا ہی کرتی تھی. واپسی میں سب انسپکٹر نے فریدی سے کہا, انسپکٹر صاحب کیا بتاؤں, باقی ہم لوگوں نے سخت غلطی کی کہ ملزم کا پتہ معلوم کیے بغیر اس کے ساتھ چلے گئے, اور یہ بھی صحیح ہے کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی تھی, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ باتیں اپنے ہی تک رکھیں گے. مگر یہ کیسے ممکن ہے, امید جلدی سے بولا. فریدی خاموش تھا, اس کی نگاہیں باہر اندھیرے میں بٹک رہی تھی, انگلیوں میں دبا ہوا سگار مجھ چکا تھا. دن بھر کی دوڑ دھوپ کے باوجود بھی کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا. شاید پہلا موقع تھا کہ اس کی تفتیش کا ایک دن اس طرح ضائع ہو رہا تھا. اگر میں نے اس کی کوئی خاص ضرورت نہ سمجھی تو اسے خاص ہی رکھوں گا.
بیوی نے آہستہ سکا اور سگار سلگانے لگا شکریہ. تب انسپیکٹر نے اطمینان کا سانس لیا, پھر خاموشی چھا گئی. رات کے گھر کی روشنی تاریخ کی پسینہ چیرتی بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. جب تک بائیں کنارے کی جھاڑیوں سے تین چار گیٹے نکل کر سڑک پار کرتے ہوئے بائیں کنارے کی جھاڑیوں میں گھس گئے. انہیں سے ایک منہ میں دبی ہوئی کوئی چیز سڑک پر گر پڑی. کار تیزی سے اسے رونتی ہوئی آگے نکلی جا رہی تھی. دفتن فریدی چیخا, فرید روکو روکو. کار ایک جھٹکے سے رک گئی. کیا بات ہے؟ انسپکٹر حیرت زدہ لہجے میں بولا. آئیے آئیے حمید, ذرا مجھے ٹارچ دینا, فریدی نے کار سے اترتے ہوئے کہا. ٹارچ کی روشنی سڑک پر پڑے ہوئے جوتے کے گرد دائرہ بنا رہی تھی. فریدی نے جوتے اٹھا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا. جوتا تو نیا معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ یہاں آیا کیسے؟ حمید نے کہا. یہ انہیں گیدڑوں میں سے ایک کے منہ میں دبا ہوا تھا. فریدی جوتے پر نظریں جمائے آہستہ سے بولا. اس کے ذہن میں خیالات کا تار سا بند کر رہ گیا. تھوڑے سے وقت میں جس کے بعد دیگرے نچانے کے خیال آئے تھے. ٹارچ کی روشنی میں جھاڑیوں سے الجھتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا. حمید اور سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. انہیں اس کے اس رویے پر سخت حیرت تھی, لیکن وہ خاموش تھے. دفتن فریدی رک گیا, جھاڑیاں ہٹا کر وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا. سب انسپکٹر اور حمید بھی رک گئے. تھوڑی دیر بعد فریدی مڑ کر بولا, دروگا جی آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, سب انسپکٹر نے کہا. میں جانے ہوں اس پر کپکپی جاری ہو گئی. مطلب یہ کہ اگر آپ اس وقت اس جنگل میں کسی جگہ ایک آدمی کی ٹانگ زمین کے اندر سے نکلی ہوئی دیکھ لیں تو آپ کا کیا حال ہو؟ غالباً روح کفر انصری سے پرواز کر جائے, حمید ہنس کر بولا. اچھا تو پہلے تم ہی آؤ, فریدی نے سنجیدگی سے کہا. حمید آگے بڑھا, لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو. وہ بری طرح کانپ رہا تھا. سب ضرور بابا بھوت, حمید ہکلانے لگا. بس رخصت ہو گئی ساری شرارت, فریدی نے ہنس کر کہا. آئیے داروغہ جی آپ بھی دیکھیے. جی جی میں؟ داروغہ جی حمید کی حالت دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے. یہ کمال کر دیا آپ لوگوں نے, آئیے میرے ساتھ, فریدی کہتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا. حمید اور سب انسپکٹر کو بھی توہن کلاہن ساتھ دینا ہی پڑا. ایک جگہ تھوڑی کھدی ہوئی زمین سے ایک انسانی پیر باہر نکلا ہوا تھا. پتلون کا پائنچا کی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور ننگے پاؤں میں لمبی لمبی فراشیں تھی. کیا سمجھے؟ فریدی اپنے دونوں خوفزدہ ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا. دونوں خاموشی سے سمو تکتے رہے. یہ جوتا اسی پیر کا ہے؟ گیدڑوں نے یہاں کی زمین کھودی ہے, وہ لاش کی ایک ٹانگ نکال پائے تھے. یہ موٹر کے شور کی وجہ سے انہیں بھاگنا پڑا. غالباً وہ اس کی ٹانگ کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی جدوجہد میں اس کا جوتا اتر گیا اور ایک گیدڑ لے بھاگا. ارے بھی یوں کھڑے میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ جو بتائے وہ کیا جائے؟ سب انسپکٹر اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا. اور مٹی ہٹا کر اسے نکالیں, فریدی نے بیٹھتے ہوئے کہا. حمید تم تاج دکھاؤ. فریدی اور سب انسپکٹر نے مٹی ہٹانی شروع کی. ایک گھنٹے کی محنت کے بعد وہ لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ارے سب انسپکٹر چونک کر پیچھے ہٹ گیا. کیا بات ہے؟ فریدی نے پوچھا. یہ وہی ہے, خدا کی قسم وہی ہے. سب انسپکٹر اختیار چیخا, وہی جو ہمیں کل رات یہاں لایا تھا. بہرحال فریدی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا, بعض اوقات میرے ہوائی قلعے بھی سچے ہو جاتے ہیں. مجھے شروع سے اس کی امید تھی. بڑا عجیب واقعہ ہے, میری تو عقل چکر کھا رہی ہے. سب انسپکٹر پریشانی کے لہجے میں بولا. تقریباً آدھ گھنٹے تک تینوں مختلف زاویوں سے لاش کے متعلق اظہارے خیال کرتے رہے. خیر اب یہاں اس طرح کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے, آئیے اسے اٹھا کر کار تک لے چلیں, دیدی نے سگار ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا. پرسرار ضلع دار. اس نئے انکشاف پر دوسرے دن سارے شہر میں ہلچل مچ گئی. اب معاملہ حد درجہ پیچیدہ ہو گیا تھا. وہ شخص جسے لوگ مجرم سمجھ رہے تھے کسی کا شکار ثابت ہوا. لاش ابھی تک کوتوالی ہی میں تھی. دیدی اور چند دوسرے جاسوس لاش کا معائنہ کر رہے تھے. مقتول ایک قبول صورت اور نو عمر آدمی تھا. لباس کی عمدگی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی متمول آدمی ہے, لیکن اس کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکتی. سائیکل کا لائسنس نمبر اور کمپنی کا نمبر دونوں پہلے ہی غائب ہو چکے تھے. فریدی سخت الجھن میں پڑ گیا تھا. کیوں بھی حمید کیا خیال ہے؟ مجھے نے سارجنٹ حمید سے کہا. ابھی تک تو خیال کا خیال بھی نادارت ہے، حمید نے کہا. لیکن یہ آپ اس طرح سمجھے کہ یہ آدمی مجرموں کا ساتھی نہیں تھا؟ تمہارے اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا ذہن کسی خاص لائن پر کام کر رہا ہے، جیدی نے کہا. لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوتوالی انچارج کی بچ نکلنے پر مجرموں نے اپنے ساتھی کو اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو کہیں وہ پولیس کی ہتھے چڑھ کر سارا راز بتا نہ دے، سرجنٹ حمید نے سر کھجاتے ہوئے کہا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، فریدی بولا. اندھیرے میں سہمن بھی گولی لگ جانے کا امکان ہے. ہاں یہ بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیوں کر مان لیا جائے کہ مجرموں کا ساتھی ہی تھا؟ میں جس لیے کہ ایسی صورت میں اسے دفن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا تو اس کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے، تو وہ اسے کبھی کوتوالی نہ بھیجتے. اور اگر انہیں اس کا خدشہ نہیں تھا تو پھر لاش کو دفن کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. دیکھو ایک لاش کا دفن کرنا آسان کام نہیں. اس کے تمام انتظامات مکمل ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے. اگر وہ ان کا ساتھی تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود بھی اپنی جان دینا چاہتے تھے یا بالکل ہی احمق تھے، کیونکہ انہیں اس کا یہ خیال نہ آیا کہ ایک دن میں اگر پولیس والے کسی کسی کے گاؤں میں سے کچھ آدمی لے کر واپس آ گئے تو کیا ہوگا. اس کی لاش دفن کر دینا ان کے لیے یقیناً بچاؤ کی صورت رکھتا تھا. جب ہی انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ کسی منظم گروہ کی ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسا گروہ اپنے کسی پرانے یا آسانی سے پہچان لیے جانے والے آدمی کو ایسے کاموں کے لیے نہیں منتخب کرتا. اس کے لیے وہ ہمیشہ کسی نئے آدمی کو پھانستا ہے تاکہ اگر وہ پکڑ لیا جائے تو کسی قسم کا کوئی راز ظاہر نہ ہو سکے. چلیے میں نے مان لیا، حمید نے کہا. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجرموں کو خاص طور سے اس آدمی کی تلاش کرنا تھی تو آخر اس قدر ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پولیس کو باقاعدہ چیلنج کر کے ایک آدمی کو قتل کیا، اس طرح انہوں نے باقاعدہ اپنے گلے ایک مصیبت ڈالی. اگر اسے مارنا ہی مقصود تھا تو یوں ہی مار کر دفن کر دیتے. تمہاری ذہانت کا میں عرصے سے قائل ہوں، فریدی مسکرا کر بولا. کیا یہ ممکن نہیں کہ اس طرح انہوں نے پولیس کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی ہو؟ فرض کرو کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نے تمہیں قتل کر کے دفن بھی کر دیا تو تمہاری گمشدگی یقیناً کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو تمہارے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے گی، اور میرے قتل کر دینے کی وجہ اگر ایسی ہے جیسے کچھ لوگ جانتے ہیں تو یہ قتل میرے لیے یقیناً بڑی مصیبت کا باعث ہو جائے گا. لیکن اگر مجھ سے ذرا سے بھی ذہانت ہے تو میں تمہیں چھپا کر قتل کرنے کی بجائے قلم کھلا قتل کر دوں گا. اب اس کا طریقہ سنو. فرض کرو تم 2 بجے رات کو دھرم پور کے جنگلوں سے گزر رہے ہو اور مجھے مردہ سمجھ کر یقیناً پولیس کو چھپا دینے جاؤ گے، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہاری قبر بھی میں پہلے ہی تیار کر رکھوں گا. جیسے ہی تم پولیس کو ساتھ لے کر آؤ گے تم لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی، دوسروں کو بچاتے ہوئے صرف تم نشانہ بنا لیے جاؤ گے. گولیوں کی اندھا دھند بوچھاڑ سے گھبرا کر دوسرے لوگ بھاگ پڑے ہوں گے. اس کے بعد میں تمہاری لاش پہلے سے کھدے ہوئے گڑے میں دفن کر دوں گا. واپسی میں جب پولیس والے تمہیں ساتھ نہ پائیں گے تو تمہارے متعلق ان کا شبہ یقین میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ تمہیں مجرم سمجھ کر تمہاری تلاش شروع کر دیں گے. ایک طرف تو میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا اور تمہیں ہی مجرم بھی بنوا دوں گا اور خود مطمئن ہو کر مزے کروں گا، کیا سمجھے؟ اور پھر اگر میں زیادہ ذہین ہوا تو پولیس کے شبہ کو مزید تقویت دینے کے لیے تمہاری موٹر سائیکل کے نمبر بھی غائب کر دوں گا، وہ بھی بیچ کوتوالی سے. لیکن افسوس، سب افسوس، میں ان کم وقت گیدڑوں کا بگاڑ نہیں سکوں گا، اور آخر کار انہی کی بدولت میری گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی. مگر صاحب نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجرموں کا ساتھی ہے، حمید نے کہا. بھائی یہ ہے جاسوسی کا معاملہ، عشق کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ دل کے فرمان پر عمل کیا جائے. یہاں تو صرف دماغ کی باتیں تسلیم کی جاتی ہیں، فریدی نے بجھے ہوئے سگار کو سلگاتے ہوئے کہا. خیر چلیے اگر میں اس کو مان بھی لوں تو درخت والا معاملہ سمجھ سے نہیں آتا. آدھے گھنٹے میں اتنے تناور درخت کو کاٹ گرانا کبھی ناممکن ہے. تو میں کب کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے؟ درخت کے کاٹنے کا کام صبح سے شروع کر دیا گیا ہو اور اس کا اتنا حصہ کاٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو کہ بقیہ حصہ تھوڑی دیر کی محنت سے کاٹ کر درخت گرایا جا سکے. ہم نے شاید غور نہیں کیا کسی لائن کے کئی اور درخت بھی کاٹے گئے ہیں. غالباً یہ کام ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے ہو رہا ہے, حالانکہ مجھے اس کا شبہ ہے. ظاہر ڈسٹرکٹ بورڈ کے علاوہ کوئی اور ان درختوں کو قانوناً کٹوا بھی نہیں سکتا, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرکاری ادارہ اپنی ذمہ داری پر اتنے بڑے درخت کو ایسی خطرناک حالت میں چھوڑ دے جو آدھے گھنٹے کی محنت سے گرایا جا سکے, کیونکہ اتنا بھاری بھر کم درخت ایسی حالت میں تیز ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتا. واقعی مانتا ہوں, امید نے حیرت سے سیدھی کو دیکھتے ہوئے کہا, اللہ آپ کو تو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کہوں گا کہ ماہروں کی کوئی قدر نہیں. اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ آپ آج تک چیف انسپیکٹر نہ ہو سکے تو میں چیف انسپیکٹر ہونا کر جاتا ہوں, سریدھی نے مسکرا کر کہا. چیف انسپیکٹر ہونے کے بعد میری حیثیت ایک کلرک کی ہو جائے گی, اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں اس لائن میں پیسہ پیدا کرنے نہیں آیا, اور نہ مجھے عہدوں ہی کا لالچ ہے. میرے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ جس سال رہ کر بھی فارغ البالی کی زندگی بسر کر سکتا ہوں. اگر ہندوستان میں پرائیویٹ جاسوسوں کے لیے قانوناً کوئی جگہ ہوتی تو مجھے اتنی درد سری مول لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی. میں اسی حیثیت سے اپنی کھوجی طبیعت کو تسکین دے لیتا. آپ کہیں گے میں چاپلوسی کر رہا ہوں, حمید نے کہا, لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. بعض اوقات تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ شاید آپ لوہے کے بنے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ مجھے لوہے کا چنا بھی سمجھتے ہیں, دیدی نے ہنس کر کہا. لیکن یہ آج تک میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر آپ عورتوں سے کیوں دور بھاگتے ہیں, شادی کیوں نہیں کرتے. پھر وہی عورت, دیدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا, آخر تمہارے سر پر عورت کیوں سوار ہے؟ یہیں سے بات شروع ہو, آپ انسان ہمیشہ عورت پر ہی ٹوٹتی ہے. یہ کیا حماقت ہے, آپ اسے حماقت, حمید نے سنجیدگی سے کہا. اچھا بکو مت, ابھی بہت کام کرنا ہے, چلو ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر چلے. ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ان دونوں کی آمد سے بولچال سا آ گیا. معمولی سے چپراسی سے لے کر چیئرمین تک کچھ اور محسوس کرنے لگے. لوکل سول گورنمنٹ کے کسی بھی شعبے کے دفتر میں کسی جاسوس کی غیر متوقع آمد وہاں کے کارکنوں کے لیے بڑی معنی خیز ہوتی ہے. اس کے سارے گزشتہ جرائم اور دھاندلی بازیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہیں, اور ہر شخص غیر شعوری طور پر ہتھکڑیوں کے جوڑے کا انتظام کرنے لگتا ہے. لیکن جہاں فریدی کے کام کی نوعیت تھی کچھ اور تھی. دفتر کے عملے کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ان مزدوروں سے ملنا چاہتا ہے جو دھرم پور کے جنگلوں میں درخت کاٹ رہے تھے, تو ان کی جان میں جان آئی. دھرم پور کے جنگلوں کا حادثہ کافی مشہور ہو چکا تھا, اس لیے وہ یہی سمجھے کہ یہ لوگ ضمنی سلسلے میں آئے ہیں. وہاں کے مزدوروں میں صرف دو اس وقت موجود تھے. فریدی انہیں الگ لے گیا. ہم لوگوں نے خطرناک غلطی کی ہے, فریدی نے آہستہ سے کہا. دونوں کے چہرے پک ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھنے لگے. ہم نے وہ درخت سڑک کی طرف سے گرایا تھا صاحب. سڑک کی طرف تو ہم لوگوں نے کوئی درخت نہیں گرایا, ہم نے سے ایک بولا. یاد کرو وہ پیپل کا درخت جو چراہے سے کچھ دور ہٹ کے تھا. نہیں صاحب ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتے. خیر اگر تم نے گرایا نہیں تھا تو اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیا تھا کہ درخت تیز ہوا چلنے پر خود بخود گر جائے. نہیں تو مگر صاحب صاف صاف بتاؤ, دیدی تیز لہجے میں بولا. کچھ سنیے صاحب, دوسرا بولا, اب تو غلطی ہو ہی گئی ہے, جو کچھ بھی پڑے گی بھگتنی ہی ہوگی. ہاں ہاں ضرور نہیں, ہمیں غریبوں کا خاص طور پر خیال رہتا ہے, مگر سچائی شرط ہے. فریدی اس کشانہ تھپکتے ہوئے بولا, آپ کو خوش رکھے ہم بالکل بے قصور ہیں, ہماری غلطی بس. ہاں ہاں کہو. تب ہوا یہ کہ ہم چار آدمی درخت کو کاٹ رہے تھے, شام ہو گئی تھی. درخت اتنا کٹ گیا تھا کہ اس کی ڈالوں سے رسی پھنسا کر اسے آسانی سے دوسری طرف گرایا جا سکتا تھا. ہم لوگ سستانے لگ گئے تھے اور ارادہ تھا کہ اب اسے دوسری طرف گرا دیں گے کہ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی. ہم لوگ چونک پڑے. ایک آدمی ہمیں اپنی طرف دوڑتا ہوا دکھائی دیا. وہ ہائے مار ڈالا, ہائے لوٹ لیا کہتا ہوا ہمارے قریب گر پڑا. ہم لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کورٹ آف وارڈ کا ضلع دار ہے. وہ اسے روپیہ وصول کر کے لا رہا تھا کہ اچانک دو آدمیوں نے اسے مار پیٹ کر روپیہ چھین لیا. اس کے بیان کے مطابق حادثہ قریب ہی اسی وقت ہوا تھا, اس لیے ہم چاروں گل مچاتے ہوئے راستے پر دوڑنے لگے. وہ بھی ہمارے ساتھ تھا.
ایک جگہ وہ رک گیا اور ایک جھاڑی سے ایک تھیلی اٹھا کر ہمیں دکھائی اور کہا کہ اسی تھیلی میں روپے ہیں. شاید گھبراہٹ میں یہ ان بدماشوں کے ہاتھ سے گر گئی. اس نے وہ تھیلی زمین پر الٹ دی اور بیٹھ کر روپے گرنے لگا. واقعی اس تھیلی میں 100 روپے تھے. اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم اس کے ساتھ شہر کریں کیونکہ وہ پولیس میں رپورٹ کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں راہ میں وہ بدماش پھر نہ مل جائیں. ہم لوگوں نے انکار کیا لیکن اس نے ہمیں 100 روپے دینے کا وعدہ کر کے راضی کر لیا. ہم نوٹ ہے اور کلہاڑے وغیرہ سنبھال کر شہر کی طرف چل پڑے. 100 روپوں کے لالچ نے ہمیں یہ بھی نہ سوچنے دیا کہ درخت کو خطرناک حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. شہر پہنچ کر اس نے کہا کہ اب پولیس میں رپورٹ کرانا بیکار ہی ہے. 100 روپے تو مل گئے ہیں. پھر وہ ہمیں ایک شراب خانے میں لے گیا. ہم لوگ کبھی کبھی دیسی شراب پی لیتے ہیں. وہاں انگریزی شراب دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا. ہم میں ایک ایسا بھی تھا جو شراب نہیں پیتا تھا لیکن وہ دوسری کھانے پینے کی عمدہ چیزیں دیکھ کر وہ بھی پینے پر راضی ہو گیا. ہمیں کچھ اچھی طرح یاد نہیں کہ ہم نے کتنی پی. بہرحال جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے خود کو ایک ویران قبرستان میں پایا. غالباً اس وقت رات کے 3 بج رہے ہوں گے. یہ ہے سرکار ہماری رام کہانی. بات جو سزا چاہیں گے. بہرحال دیدی لمبی سانس لے کر بولا, میں کوشش تو کروں گا کہ تم لوگوں کو کوئی آنچ نہ آنے پائے. اچھا یہ تو بتائیے کہ تم نے اس گلادار کو اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ جی نہیں, ہم نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لو گے؟ اچھی طرح سرکار, اچھی طرح. دونوں بیک وقت بولے. اچھا اس کا ہنیا تو بتاؤ. ہنیا کیا بتاؤں سرکار؟ اچھا خاصا لمبا ترنگا آدمی تھا. بڑی بڑی چڑی ہوئی سیاہ مونچھیں تھی. آنکھوں پر نیلا چشمہ لگائے تھا. رنگ گورا تھا. انگریزی کپڑے پہنے ہوئے تھا. بات بات پر بچوں کی طرح ٹھاٹھا مار کر ہنستا تھا. مگر صاحب اس کے دانت بڑے چمکیلے تھے. مجھے اس کے دانت بالکل بھیڑیے کے دانتوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے. ہنس سرخ آدمی ضرور تھا لیکن ان دانتوں کی وجہ سے اس کی ہنسی بھی بڑی خوفناک معلوم ہوتی تھی. تم اسے دیکھنے کا پلان لو گے؟ برابر سرکار. اچھا دیکھو, ابھی تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے سب اچھا کسی اور سے نہ کرنا, ورنہ پھر میں تمہیں نہ بچا سکوں گا. اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سمجھا دینا کہ اس متعلق کسی سے کوئی بات نہ کریں. خیال ہے سرکار کہ آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے؟ ہم لوگ بالکل چپ رہیں گے. اس کے بعد فریدی اور حمید وہاں سے روانہ ہو گئے. سنو بھائی, اب کیا خیال ہے؟ فریدی نے حمید سے کہا. بھلا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, حمید بولا, لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ بس دیکھتے رہو. اب چپ کی بجاتے مجرم ہماری گرفت میں ہوں گے, فریدی نے سرکار کیس سے سرکار نکالتے ہوئے کہا. مگر یہ عورت کی لاش والا معاملہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, حمید نے سر جاتے ہوئے کہا. یہ کوئی مشکل کام نہیں. ایک عورت کی لاش تم نہایت آسانی سے تیار کر سکتے ہو. وہ لاش یقیناً نقلی ہوگی. موٹر سائیکل کے نمبر والا معاملہ بھی عجیب ہے. خیر لائسنس کا نکال لینا تو مشکل کام نہیں. کمپنی کا نمبر لیتنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ کسی نے ریتی چلنے کی آواز بھی نہ سنی. فریدی کچھ سوچتے سوچتے چونک پڑا. امید میں دراصل اسی لیے تو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. ہمارے اس سوال نے اچانک یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. تو سنو, کیا تمہیں یاد نہیں کہ پریٹنڈر صاحب کی کار بگڑ گئی تھی اور ڈرائیور بار بار انجن اسٹارٹ کر رہا تھا؟ اس انجن کے شور میں بلا ریتی کی آواز کیسے سنی جا سکتی ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کار بن سکی تھی. اب میں سب کہا کر کہہ سکتا ہوں کہ موٹر سائیکل کا نمبر اسی دوران میں پھینکا گیا تھا. دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کسی باہری آدمی کی ہمت نہیں کر سکتی. تو پھر آپ کا شک کس پر ہے؟ ابھی فی الحال یہ بتانا ذرا مشکل ہے, فریدی نے سرکار منہ سے نکالتے ہوئے کہا. سنا ہم لوگ دھرم پور کے جنگل کا ایک چکر اور لگا آئے. مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے. مجھے اس گھڑے کا جس سے لاش برآمد ہوئی تھی بغور جائزہ لینا چاہیے تھا. بہت ممکن تھا کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی. شرابی گیدڑ لاش برآمد ہونے کے بعد ہی سے دھرم پور کے جنگل میں مسلح پولیس کے ایک دستے نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے. جس وقت انسپکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید وہاں پہنچے تو انہوں نے انہیں جنگل میں گشت کرتے ہوئے پایا. ایک نے انہیں ٹوکا بھی لیکن دوسرا شاید ان دونوں کو پہچانتا تھا. اس نے انہیں سلام کیا. کیوں بھائی, کوئی خاص بات؟ فریدی نے پوچھا. نہیں حضور, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کانسٹیبل نے جواب دیا. گھڑے کی طرف کوئی دکھائی تو نہیں دیا تھا؟ گھڑا ملا ہی نہیں, کانسٹیبل نے گھبرا کر کہا. کیا مطلب؟ فریدی نے اس کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. تمہیں کیا ہدایت دی گئی تھی؟
حضور ہم سے ایک گڑے کے بارے میں کہا ضرور گیا تھا، لیکن یہاں پہنچنے پر ہمیں کوئی گڑا نہیں دکھائی دیا۔ فریدی اور حمید تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھے، باقی وہاں گڑے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کسی نے گڑے کو کاٹ کر زمین برابر کر دی تھی۔ نیچے یہ دوسری رہی، میری ہاتھ ملتے ہوئے مستریبانہ انداز میں بولا۔ پھر وہ دونوں کانسٹیبلوں کی طرف مڑ کر بولا، ذرا اپنے انچارج سے تو بلاؤ۔ دونوں چلے گئے۔ مجرم حماقت پر حماقت کرتے چلے جا رہے ہیں، حمید نے کہا، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی نہیں، وہ ہماری حماقتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر رات ہم نے اپنے کسی ایک کو اس وقت تک یہاں موجود رہنا چاہیے تھا، جب تک کہ مسلح پولیس یہاں نہ پہنچ جاتی۔ فریدی نے کہا، جانتے ہو یہ گڑا پھاڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ حمید نے سر ہلایا۔ مجرم کے ایسے نشان کو مٹا دے جس سے سراغ لگ جانے کا اندیشہ تھا، تو بہت برا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کا انچارج آ گیا۔ کیوں صاحب، آپ کو کیا ہدایت دی گئی تھی؟ فریدی نے اسے گھوٹتے ہوئے پوچھا۔ جناب والا، ہم رات سے اس گڑے کو تلاش کر رہے ہیں، کسی ایسی ہے کہ دھوکہ کھا جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، فریدی نے حمید کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ سرسری فضلہ دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کوئی گڑا تھا ہی نہیں۔ اس جگہ سوکھی گاس اس اسلوبی سے بچھائی گئی ہے کہ اچھے اچھے دھوکہ کھا جائیں۔ اس گھاس کو پلاتے وقت وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس طرح ان کی انگلیوں کے نشانات قطعی محسوس ہو جائیں گے، حمید نے کہا۔ حمید صاحب، اتنی جلدی خوشخبریوں میں مبتلا نہ ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اس مرتبہ بہت ہی چالاک آدمیوں سے سامنا پڑا ہے۔ ارے میاں، ایسے موقع پر سڑا سے سڑا مجرم بھی دستانے استعمال کرتا ہے۔ بہرحال مجرم کی یہ دوسری حماقت اسرار کے لیے کافی ہوگی، اگر کافی نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہی معلوم ہو جائے گی، حمید نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ لاش کا پتہ لگ جانے کے بعد گڑے کو پاٹنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، فریدی نے سگار کا دھواں چھلوں کی شکل میں نکالتے ہوئے کہا۔ بہت ممکن ہے کہ گڑے میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس سے مجرم کا سراغ مل جائے، یا مقتول کی شخصیت پر روشنی پڑنے کا اندیشہ رہا ہو، لیکن ایسی صورت میں بھی گڑے کو پاٹنے کی خاص وجہ سمجھ سے نہیں آتی۔ یہ کام پولیس کے پہنچ جانے کے بعد ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ غالباً ہم لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہی یہ حرکت کی گئی۔ اگر ایسا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی یہ سب کچھ کیا گیا، ورنہ ہم لوگ تو جی ہاں ورنہ آپ لوگ تو کافی مستعد رہے، کسی نے انچارج کی بات کاٹتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اب اسے دوبارہ کھودنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ انچارج نے تین چار کانسٹیبلوں کو بلا کر گڑا کھودنے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے زمین کھودی جا سکتی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ لکشمن پور سے کچھ مزدور بلا لیے جائیں۔ کیا اسے کھودنے کے لیے آپ لوگوں کی سنگینیں کافی نہیں؟ حمید نے کہا۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی دیر میں سوچتی ہیں، انچارج نے خسیانی ہنستے ہوئے کہا۔ کانسٹیبلوں نے اپنی سنگینوں سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل کی سنگین نے کسی چیز سے ٹکرا کر شناخت پیدا کیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، فریدی جھکتے ہوئے چیخا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ یہ لیجیے، یہ اور نئی مصیبت، فریدی نے گڑے میں سے ایک وزنی تھیلا باہر کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ سب نے بیک وقت کہا۔ فریدی نے تھیلے کا منہ جو رسی سے ڈھکا ہوا تھا کھول کر اسے زمین پر الٹ دیا۔ یا مظہر العجائب، کہتا ہوا حمید اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ایک گیڑ کی لاش تھی جس کے منہ میں تمباکو پینے کا پائپ دبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ شراب کی دو خالی بوتلیں بھی برآمد ہوئی، جس میں سے ایک سنگین لگنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ گیڑ کے پینے پر ایک کاغذ بندھا ہوا تھا جس پر غالب کا یہ خطا لکھا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ فریدی پر ہنسی کا دورہ پڑا۔ بقیہ لوگ حیرت کی کبھی سے دیکھتے کبھی گیڑ کی لاش کو۔ فریدی برابر ہنسی جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی اتنی بھیانک معلوم ہونے لگی کہ کئی ضعیف اعتقاد کانسٹیبل وہاں سے چھٹے سے کھسک گئے۔ ان میں بٹیروں کا یہ خیال تھا کہ کرب و جواہر میں مشہور بھی تھا کہ جنگل کا مخصوص حصہ بھوتوں کا اڈا ہے. لیڈی پر ایک طرح کی نشہ آور کیفیت ساری تھی جس کے تحت وہ ہنس سے ہی جا رہا تھا. آہستہ آہستہ اس کے کہہ کے مندمل ہو گئے اور آخر کار وہ چکرا کر گر پڑا. حمید اور انچارج دوڑ کر اس کے قریب پہنچے, وہ بے ہوش ہو چکا تھا. ارے یہ کیا معاملہ ہے, انچارج نے گھبراہٹ میں کہا. نہ جانے کیا بات ہے, چکر میں ہوں, حمید نے فریدی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا. لیکن فریدی کے چہرے پر ہوش کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے. کیا کیا جائے, حمید نے انچارج کی طرف دیکھ کر کہا. حمید صاحب اب تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ضرور کوئی شیطانی کارخانہ ہے, انچارج نے لڑکتے ہوئے کہا. لیڈر کی لاش کا کیا مطلب, اور پھر اس کے ساتھ شراب کی بوتلیں اور منہ میں دبا ہوا پائے اور وہ شیر, ایسی عجیب باتیں آج تک دیکھنے میں نہیں آئیں. وہ تو سب کچھ ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ انسپیکٹر صاحب کو ہوش میں کس طرح لایا جائے, حمید نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. سرکار یہ تو کوئی گھونگ جھاڑ کرنے والا ہی کر سکتا ہے, ایک کانسٹیبل بولا. لو, حمید نے منہ بنا کر کہا. اچھا انچارج صاحب اب دو آدمی میرے ساتھ کر دیجیے, میں انہیں اسی حالت میں شہر لے جاؤں گا. حمید نے گیدڑ کی لاش اور بکیا دو چیزیں وہاں پڑی رہنے دی اور بے ہوش فریدی کو کار میں ڈال کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا. وہ خود کار ڈرائیو کر رہا تھا, راستے میں ہی فریدی کو ہوش آ گیا. وہ پیچھے سیٹ پر لیٹے ہی لیٹے بولا, حمید ہم کہاں جا رہے ہیں, تو آپ ہوش میں آ گئے. حمید نے جلدی سے کار روکتے ہوئے مڑ کر کہا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور طویل انگڑائی لیتے ہوئے بولا, بڑا بھیانک لاٹ تھا, وہ گیدڑ اور بوتلیں کہاں, وہ تمہیں وہی چھوڑ آیا ہوں. ارے فریدی سیٹ پر اچھلتے ہوئے بولا, بڑے احمق ہو تم, چلو فوراً کار واپس لے چلو, جلدی کرو. کار دوبارہ واپس جا رہی تھی. کہو بھائی کچھ اس کا مطلب سمجھ میں آیا, فریدی نے کہا. سمجھ میں سب کچھ آ گیا, لیکن اگر کہوں گا تو خواہ مخواہ مجھے ہی احمق بننا پڑے گا. پھر کچھ تو میرا خیال ہے کہ یہ جگہ ضرور بھوتوں سے بھری پڑی ہے. پھر وہی حماقت کی بات, میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا تمہارا قصور نہیں, ہر شخص یہی سمجھے گا مجرم نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ دوسری چال چلی تھی, مگر افسوس کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, اپنی اس حرکت سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ حقیقتاً اس قتل میں بھوتوں کا ہاتھ ہے. لیکن آپ کے اس طرح کہہ کے مار کر بے ہوش ہو جانے کا کیا مطلب تھا, کسی چیز نے تو مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد دی ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ جب سنگین نے بوتل سے ٹکرا کر شناکہ پیدا کیا تھا, سب سے پہلے میں ہی اسے دیکھنے کے لیے جھکا تھا. جیسے ہی میں جھکا ایک تیز قسم کی بو نے میرا دماغ پاگل نہ کر دیا, لیکن اس وقت میں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی, لیکن اس کا اثر آہستہ آہستہ میرے دماغ پر ہو رہا تھا. جیسے ہی گیدڑ کی لاش برآمد ہوئی میں نے اس کی حیرت قضائی دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا. مجھے سخت حیرت تھی کہ آخر میں ہنسی کیوں نہ روک سکا جبکہ وہ لوگ خاموش تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کیا, انتہائی کوشش کے باوجود بھی میری ہنسی نہ رک سکی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تم جانتے ہی ہو. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بوتلوں میں کسی قسم کی گیس تھی جس کے اثر سے میری یہ حالت ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوسری بوتل کے منہ پر ایک مضبوط چارک لگا ہوا تھا. خدا کرے نیمکو نے اسے کھولا نہ ہو, ورنہ ایک بہت ہی اہم چیز ضائع ہو جائے گی. اوف میرے خدا, حمید نے حیرت سے کہا. اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ بدماشوں کا اڈا یہی کہیں قریب ہی ہے, ورنہ اتنی جلدی اس کا مکمل پلان بنا لینا آسان کام نہیں. بھائی ذرا کار کی رفتار اور تیز کرو, کہیں ان میں سے کوئی اس بوتل کو کھول نہ ڈالے. حمید نے کار کی رفتار اور تیز کر دی, لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا. ان دونوں کی روانگی کے بعد ہی ایک کانسٹیبل نے خالی بوتل اٹھا لی اور اس کا کار نکال کر سونگنے لگا. اچانک اس پر بھی ہنسی کا دورہ پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا. سیدھی اور حمید اس وقت وہاں پہنچے جب دوسرے کانسٹیبل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ سب بری طرح خوفزدہ تھے. ان دونوں کو دیکھتے ہی انہوں نے بیک وقت جلدی جلدی سارا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. انہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ چاہے نوکری رہے چاہے جائے,
وہ آپ کی قیمت پر وہاں نہ ٹھہریں گے. تم لوگ ڈرو نہیں, کسی نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا, اگر یہ بوتل نہ کھولتا تو کبھی اس حال کو نہ پہنچتا. اب تم میں سے کوئی بے ہوش نہ ہوگا, لیکن اس کا افسوس ہے کہ اس نے اپنی بیوقوفی سے میرا بھی بہت نقصان کر دیا. میں کچھ سمجھا نہیں, انچارج نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا. ان بوتلوں میں کوئی نشہ آور اور ہنسانے والی گیس بند تھی, دیدی نے سنجیدگی سے کہا. ہنسانے والی گیس؟ انچارج نے کہا. رلانے والی گیس میں نے دیکھی ہے, لیکن ہنسانے والی گیس کا آج تک نام بھی نہیں سنا. اگر رلانے والی گیس بن سکتی ہے تو ہنسانے والی گیس بنانے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ مجرم کے علاوہ اور کسی نے اب تک اس کی طرف دھیان نہ دیا ہو. مگر صاحب, آج بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, انچارج نے کہا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ چیز ضائع ہی ہو گئی, ورنہ میں سمجھا دیتا. گیدڑ کی لاش اب تک کسی حال میں پڑی ہوئی تھی. دیدی نے آتشی شیشہ نکال کر بوتل کا جائزہ لینا شروع کیا. افسوس کہ اس کانسٹیبل کی انگلیوں کے نشانات کے علاوہ کوئی اور نشان اس بوتل پر نہیں, یہ ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑے ان پر بھی کچھ نہیں. مگر وہ شیر, امیر جلدی سے بولا, دراصل مجرم کی تحریر کو ہمارے ہاتھ آ گئی. بہت اچھے, دیدی اس کی طرف تاریخی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. مگر حیرت ہے کہ مجرم اتنی احتیاط برتنے کے باوجود بھی یہاں کیسے چوک گیا. ذرا لپک کر وہ کاغذ کھولنا. گیدڑ کی لاش سے وہ کاغذ کھول کر جب حمید پلٹا تو اس کا منہ بری طرح لٹکا ہوا تھا. اس پر تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا, اس نے کہا. کیا؟ اس شیر کی کتاب سے کاٹ کر اس کاغذ پر چپکا دیا گیا ہے. نہیں تو میں نے کہا کہ اس سے چلاک آدمی نے بلا ایسی حماقت کیسے کی؟ فریدی نے کہا. حمید صاحب, مرتبہ اچھا خاصا معمہ ہاتھ آیا ہے. عجیب و غریب چڑیا, جی رومال بچھا کر زمین پر بیٹھ گیا. وہ سگار کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا. اس کی آنکھیں نیم خوابی کی حالت میں گیدڑ کی لاش پر جمی ہوئی تھی. کانسٹیبل آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. حمید گڑے کی بکیا مٹی نکال نکال کر ایک طرف پھیر کر رہا تھا. اسے اب بھی امید تھی کہ جلد ہی کوئی چیز مل جائے گی جسے سراغ لگانے میں آسانی ہو. تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا. دیدی کی نگاہیں اب ترب و جوار کی زمین کا طواف کر رہی تھی. سب پتن وہ چونک پڑا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی. کر گڑے کے پاس گیا اور وہاں جھک کر کچھ دیکھتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھنے لگا. کچھ دور جا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا, حمید, حمید جہاں آؤ, تمہیں ایک دلچسپ چیز دکھاؤں. حمید ہاتھ سے مٹی جھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکا. یہ دیکھو, فریدی نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیا؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ارے بھائی, فریدی نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا. جی ہاں, یہ کسی چڑیا کے پنجوں کے نشان ہیں. کیا یہ عجیب بات نہیں؟ عجیب بات, حمید کہکا لگاتے ہوئے بولا, مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آتی. چلو, کسی چڑیا کے پنجوں کے نشانات میں کیا عجیب بات ہو سکتی ہے؟ میں مان گیا, فریدی ہنستے ہوئے بولا. کیا؟ یہی کہ تم زندگی بھر ایک کامیاب جاسوس نہیں ہو سکتے. چلیے میں اسے مان لیتا ہوں, لیکن آخر یہ تو بتائیے کہ ان نشانات میں عجیب بات کون سی ہے؟ زمین دیکھ رہے ہو, کتنی سخت ہے؟ دیدی مسکرا کر بولا, ابھی تک بارش بھی نہیں ہوئی. ایسی صورت میں کسی معمولی چڑیا کے پنجے اتنے گہرے نشانات نہیں بنا سکتے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وزن ڈھائی تین من سے کسی طرح کم نہ ہوگا, اور اتنے وزن کی چڑیا کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے پنجوں کا تصور انتہائی مزاق کا خیز معلوم ہوتا ہے. فوراً سوچو تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا, جیسے کسی اونٹ کو گوریا کے پنجے عطا کر دیے گئے ہوں. اور دوسری بات دیکھو, جہاں چاروں نشانوں کا درمیانی فاصلہ چار چار انگل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے چڑیا کے دو قدم گئے ہوئے. پہلی چیز یہ کہ اتنی وزندار چڑیا اتنی چھوٹی پھیل سکتی ہے کہ وہ چار انگل سے زیادہ نہیں پھیل سکتے, اور یہ چاروں نشان یہاں ختم ہو گئے. اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر پھر ویسے ہی چار نشان ملتے ہیں. لہٰذا دوسری مذاکرہ کے بعد یہ ہوئی کہ یہ چڑیا ہر دو قدم چلنے کے بعد ڈیڑھ فٹ کی جست لگاتی ہے. آگے بڑھ جاؤ, یہ دیکھو کہیں بھی اس کے معمول میں فرق نہیں آیا. دو قدم چلنے کے بعد اس کے لیے ڈیڑھ فٹ کا اچھلنا ضروری ہے. کہو, کبھی ایسی چڑیا خواب میں بھی دیکھی تھی؟ اب بتاؤ کیسی رہی؟ دیدی صاحب, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بھوت لاہور والا قوت.
فریدی حمید کی بات کاٹتے ہوئے بولا، وہی چغت پن کی باتیں، تو پھر اور کیا کیا جائے، ابھی کچھ کیا ہی کیوں جائے، فریدی نے کہا، اور دوسری بات یہ دیکھو کہ یہ چڑیا اس طرف سے آئی، گڑھ تک گئی اور پھر اسی طرح واپس چلی گئی۔ واقعی بڑی عجیب بات ہے، حمید نے فریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور دلچسپ بھی، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ ایسی عجیب و غریب چڑیا کا شکار دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، کیا تم اپنا پستول ساتھ لائے ہو؟ پستول تو ہے میرے پاس، مگر گھبراؤ نہیں، میری موجودگی میں جہاں کے بھوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آؤ میرے ساتھ چلو، فریدی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ان لوگوں کو ساتھ لے چلیے گا؟ فرید نے کانسٹیبلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عجیب طرف کھاتی ہو، اتنے آدمی دیکھ کر اگر چڑیا اڑ گئی تو تمہیں تو کوئی کہانیاں سنانے والی دادی اماں ہونا چاہیے تھا، مرد بنو برخار، چلیے صاحب، حمید مردہ سی آواز نہ بولا۔ دونوں ان عجیب و غریب نشانات کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگے، آگے چل کر پھر جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جھاڑیوں کے درمیان ایک بل کھاتے کی پگڈنڈی دور تک چلی گئی تھی۔ دیکھو میاں حمید، یہ چڑیا ہم لوگوں کی طرح عقل مند معلوم ہوتی ہے، یہ جھاڑیوں میں گھسنے کی بجائے پگڈنڈیوں پر ہی چلتی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ کافی گھنٹی بھی ہو، کیا خیال ہے؟ میں کیا بتاؤں، آپ روحانیت وغیرہ کے تو قائل ہی نہیں، خیر کبھی نہ کبھی تو قائل ہونا ہی پڑے گا، ممکن ہے کہ اسی کیس کے سلسلے میں آپ کو اپنے خیالات تبدیل کرنے پڑیں۔ بھائی تمہیں اس محکمے میں آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تمہارے لیے تو کسی خانقاہ کی سجادہ نشینی ہی بہتر تھی، میں تمہیں تمہارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین سمجھتا تھا، لیکن تم نکلے میرے گودی لاہور اول اکوت، ہم چاہیں کہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کسی انسان کا کام نہیں، اچھا چلو وہ بھوت ہی صحیح، لیکن واضح رہے کہ میں اپنے علاقے میں ایسے نامقول بھوت کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایسا نہ کہیے، حمید جلدی سے بولا، کیوں، کیا بھوت تمہارے کوئی رشتے دار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے الفاظ سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ کو سمجھتے نہیں، حمید برا مان کر بولا، کیا نہیں سمجھتا، خیر ہوگا چاہیے، کیا آخر ہو بھی تو اب زیادہ احمد نہیں بننا چاہیے، کیا تم برا مان گئے؟ ارے بھائی راستہ کٹنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، معلوم نہیں ابھی اور کتنی دور چلنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ کیوں نہ اس کیس کو معمولی تفتیش کے بعد ٹال ہی دیا جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کسی انسان کا کام نہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی بہت اچھے، کیا بات کی آپ نے، فریدی نے حمید کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، لیکن حمید صاحب یہ پہلا کیس ہے جس میں مجھے صحیح معنوں میں لطف آ رہا ہے، یہ دونوں آپ چڑیا کے پنجوں کے نشانات پر چلتے ہوئے تقریباً ایک میل نکل آئے تھے، یہاں آپ کے مپگنڈی ایک کچی سڑک سے مل گئی تھی، پھر گنیری جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہاں وہ نشانات بھی مٹ گئے تھے، سڑک کی دوسری طرف بھی نشانات نہ ملے۔ دیدی کچھ دیر تک تھوڑا سوچتا رہا، بجا کر بولا، تو حمید صاحب وہ چڑیا جہاں تک پیدل آئی، اس کے بعد پھر موٹر پر بیٹھ کر شمال کی طرف روانہ ہو گئی، حمید بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اس وقت مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، حمید ہنسی روکتے ہوئے بولا، شاید مذاق سمجھ رہے ہو، دیدی نے سنجید سے کہا، یہ دیکھو موٹر چڑیوں کے نشانات، جنوب کی طرف سے ہی نظر نہیں آتے، کوئی موٹر یہاں تک لے آیا، اس کے بعد پھر جنوب کی طرف سے شمال کی طرف گھمایا گیا، یہی سے چڑیا کے بنیوں کے نشانات بھی غائب ہیں، بہت ممکن ہے کہ چڑیا موٹر کی آواز سن کر اڑ گئی ہو، پھر وہی بچپنے کی بات ہے، ارے میاں اگر وہ ڈھائی تین من کی چڑیا اڑ سکتی ہوتی تو اتنی دور پیدل کیوں آتی، یہی رہی جھگڑ کی، حمید چہکا لگا کر بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم ہنس رہے ہو، فریدی نے اس کو دیکھ کر کہا، اچھا آؤ اب اس موٹر کے پیچھے چلے، تو گویا وہ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کی مثل کا دکھایا جاتی ہے، حمید زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، اب چلا نہیں جاتا، پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کس پلان پر عمل کر رہے ہیں، تب ہی چل سکوں گا، مت بنو، چلو اٹھو، گرمی کے مارے برا حال ہو رہا ہے، یعنی مجھے ہی ہے کہ آج لو نہیں چل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی کار یہاں لے آئیں اور پھر اچھا بکو مت ہمیں پیدل ہی چلنا ہے, فریدی نے سخت لہجے میں کہا. میں سب کہتا ہوں کہ پیدل نہ چلوں گا, امید نے ایسے مسلمانہ لہجے میں کہا کہ فریدی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. دونوں پھر موٹر کی پہیوں کے نشانات دیکھتے ہوئے شمال کی طرف روانہ ہو گئے. آگے چل کر جھاڑیوں کے سلسلے کم ہو گئے تھے. تقریباً 4 فرلانگ چلنے کے بعد ہی ایک چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا. سڑک اس گاؤں کے باہر سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. دونوں چلتے رہے. ایک پختہ اور نئی وزن کی عمارت دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی. یہ غالباً اس گاؤں کے زمیندار کا مکان معلوم ہوتا ہے, فریدی نے کہا. دونوں عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ نئے طرز کی ایک بڑی عمارت تھی جس کے آگے 4 دیواری میں گرا ہوا پانی باغ تھا. دیکھیے جو موٹر سائیکلوں کے نشانات میدان حشر میں دے جاتے ہیں یا شہروں, فریدی حمید کی بات کاٹتا ہوا زمین پر جھک گیا. حمید برا سمو بناتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا. یہ دیکھو, شاید وہ چڑیا یہی پر موٹر سے اتری ہے, فریدی نے چڑیا کے پنجوں کے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہیں کہیں نظر آ رہے تھے. فریدی نشانات کو دیکھتا ہوا نئی باغ کے پھاٹے کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ دونوں باغ میں داخل ہو گئے. اچانک ایک بڑا کتا گرراتا ہوا ان کی طرف جھپکا. جہد جہد ایک نسوانی آواز آئی اور کتا دم ہلاتا ہوا لوٹ گیا. آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عورت قریب آ کر تیز لہجے میں بولی. یہ ایک قبول صورت جوان عورت تھی. لباس رکھ رکھاؤ اور انداز گفتگو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس گھر کی مالکہ ہے. اس نے پیازی رنگ کی چارجر کی ساڑی پہن رکھی تھی. بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے. اس میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی. سرجنٹ حمید ایک خوبصورت اور جوان عورت کو تقریب دیکھ کر کچھ بوکھلا سا گیا, لیکن فریدی کے انداز میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی. وہ نہایت سکون لہجے میں بولا, محترمہ, ہم لوگ محکمہ سراغ رسانی سے تعلق رکھتے ہیں. خیر, خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ چونکے. تو اس نے تنزیہ انداز میں کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, فریدی نے متحیر ہو کر کہا. بہت خوب, تو گویا آپ لوگ اس باغ میں بغیر تفریح تشریف لائے ہیں. جی نہیں, ہم لوگ تو پھر چھوڑیے ان باتوں کو, کچھ سراغ ملا؟ میں بہت پریشان ہوں, وہ بولی. فریدی اور حمید حیرت سے ایک دوسرے کا منہ ٹکنے لگے. محترمہ, باخدا میں کچھ نہیں سمجھ سکا, فریدی نے کہا. تو آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ غصے سے بولی. دیکھیے, صاف صاف بات کیجیے, ہم لوگ ایک قدر کی تفتیش کر رہے ہیں, فریدی نے بے ساختہ کہا. بچوں پر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی, ایک گمنام آدمی کا. دیکھیے صاحب, بےکار ضائع نہ کیجیے, آپ کو ایک عورت سے مذاق کرنے کی اچھی خاصی سزا مل سکتی ہے. لیجیے, ملاحظہ فرمائیے, فریدی نے اپنا ملاقاتی کارڈ دیتے ہوئے کہا. انسپیکٹر AK فریدی. عورت نے آہستہ سے کہا, فریدی صاحب معاف کیجیے گا, میں بہت پریشان ہوں. پرسوں رات سے میری سہیلی بملا غائب ہے. 2 ماہ کے لیے یہاں آئی تھی. میری سمجھ سے نہیں آتا کہ میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گی. میں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی. اس وقت سمجھیے کہ شاید آپ لوگ اسی کے متعلق کوئی اطلاع دینے آئے ہیں. محترمہ, ہمیں اس کا کوئی علم ہی نہیں. ہم تو اس وقت ایک عجیب و غریب چڑیا کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں, فریدی نے کہا. ہمیں آپ کی سہیلی کے متعلق کوئی اطلاع نہیں. مجھے سخت تشویش ہے. اگر یہاں شام کو پولیس نے کوئی خبر نہ دی تو میں یقیناً اس معاملے کو آگے بڑھا دوں گی. اگر آپ مجھے اس چڑیا کی تلاش میں مدد دے سکیں تو شکر گزار ہوں گا. آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کی سہیلی کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں. چلا, میں کیا بتا سکتی ہوں, اس باغ میں دن بھر بے شمار پرندے آتے ہوں گے, وہ مسکرا کر بولی. یہی یہ پرندہ اپنی نوعیت کا ایک ہی معلوم ہوتا ہے, فریدی نے کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. یہی کہ اس کا وزن 2.5 من سے کسی طرح کم نہ ہوگا, امیر نے جلدی سے کہا. ہاں تو تلسم ہو شربا کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بے ساختہ ہنس پڑی. یہ سارجنٹ حمید ہیں, فریدی نے حمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. بہت دلچسپ آدمی ہیں, آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کیجیے گا. وہ کوئی بات نہیں، عورت مسکرا کر بولی۔ پریتی کو اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا، اس نے چڑیا کا راز اتنی جلدی کیوں اگل دیا۔ گرمیوں کی دوپہر میں اتنی مسافت صحیح توازن برقرار رکھنا آسان کام نہیں۔ بہرحال اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً سنبھل کر بولا، مطمئن بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ آپ ہی کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر کسی گڑے سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، لیکن وہ کسی مرد کی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تو آپ چڑیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کاٹتا وہ بولا، ہم سراغ رسانوں کے کام کرنے کے طریقے عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال اگر تکلیف نہ ہو تو پہلے ہمیں تھوڑا سا پانی پلائیے، اس کے بعد ہم لوگ شکایت کی بات کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی سخت دھوپ ہے، ضرور ضرور اندر تشریف لے چلیے۔ وہ برآمدے کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ برآمدے میں پہنچ کر دونوں نے اپنے کوٹ اتار کر کرسیوں پر ڈال دیے اور رومال سے چہروں کا پسینہ پوچھتے آرام کرسیوں پر گر گئے۔ یہاں بھی کافی تپش ہے، عورت بولی، میرا خیال ہے اندر ٹھیک رہے گا۔ لاش کی شناخت۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ صوفہ پر بیٹھ گئے اور اس نے ملازم کو بلا کر پانی لانے کو کہا۔ ڈرائنگ روم کو بہت ہی خوش سلیقے کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ فرش پر ایک دبیز اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، صوفوں پر پھولدار ریشمی کپڑے کے غلاف چڑھے ہوئے تھے، دیواروں پر بڑے فریموں میں آرٹ کے عمدہ نمونے نظر آ رہے تھے۔ فریدی اس دیہی علاقے میں نشان و شوکت دیکھ کر متعیر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم شیشے کی جگ میں ٹھنڈا پانی لایا۔ میرے خیال سے کچھ کھا بھی لیجیے، عورت بولی۔ جی نہیں شکریہ، فریدی نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ واقعی بملا دیوی کا اس طرح غائب ہو جانا حیرت انگیز ہے، فریدی بولا۔ فرید چونک کر کی طرف دیکھنے لگا، اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ حضرت چڑیا سے بملا دیوی تک کیوں کر جا پہنچے۔ کیا بتاؤں انسپیکٹر صاحب کہ مجھے کتنی پریشانی ہے؟ خدر سی بات ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے والدین کو کیا جواب دوں گی۔ کیا آپ نے انہیں اس کی کوئی اطلاع دی؟ اب تک تو نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا لکھوں۔ اب کیا وہ کہیں دور رہتے ہیں؟ فریدی نے کہا۔ جی ہاں، کانپور میں۔ اس کے والد وہاں روئی کے بہت بڑے تاجر ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، شیٹھ کرم چند۔ اوہ اچھا، تو وہ یہاں اپنے شور سے لڑ کر آئی تھی، فریدی بولا۔ نہیں صاحب، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں، یوں ہی تبدیلی آب و ہوا کے لیے یہاں آئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ کی بات ہے، اور ابھی 1 ماہ اور رہنے کا ارادہ تھا۔ جی ہاں، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی وجہ سے آپ کو اطلاع دیے بغیر کانپور چلی گئی ہوں؟ ایسی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ننگے پیر بغیر سامان لیے یہاں سے چلی جائے۔ ننگے پیر؟ کیا مطلب؟ جی ہاں، سارے سینڈل اس کے کمرے میں موجود ہیں، اور وہ سارا سامان بھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ حیرت کی بات ہے، دیدی حمید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس دوران میں ان کے پاس باہر سے کچھ خطوط بھی آئے تھے؟ جی ہاں، یہ زیادہ تر ان کے والدین یا منگیتر کے ہوتے تھے۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو ان خطوط کے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا؟ جی نہیں۔ ان کے منگیتر کا کیا نام ہے؟ رندھیر سنگھ۔ رندھیر سنگھ؟ فریدی تقریباً اچھلتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟ کئی بار۔ کیا وہ کبھی یہاں آیا تھا؟ نہیں، میں اس سے کانپور میں مل چکی ہوں۔ اب آپ کو میرے ساتھ کوتوالی تک چلنے کی زحمت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ عورت متحیر ہو کر بولی۔ آج جس شخص کی لاش دھرم پور کے جنگل میں ملی ہے، اس نے بھی اپنا نام رندھیر سنگھ ہی بتایا تھا۔ ارے تو گویا تو گویا، عورت کانپنے لگی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، فریدی اسے ہوئے بولا، جلدی کیجیے۔ فتن دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اور ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط آدمی کمرے میں داخل ہو کر کھڑا ہو گیا. وہ خلا میں تاک رہا تھا, اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی. بڑے سے نموترے چہرے پر اس کی بڑی بڑی ویران آنکھیں بہت ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی. کہانا کافی پھیلا ہوا تھا اور دونوں کانوں پر گنے بالوں کی لکیریں تھے. چہرہ اس طرح صاف تھا جیسے اس نے ابھی ابھی شیو کیا ہو. آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کی پھولی ہوئی ناک کے نتنے پھول پچک رہے تھے. بازو کی ابری مچھلیاں آستین کے اوپر سے صاف ظاہر ہو رہی تھی. یہ کون ہے؟ وہ گرج کر بولا. عورت گھبرا کر کھڑی ہو گئی. یہ محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فریدی صاحب ہیں, بملا والے کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آئے ہیں, وہ بولی. اچھا, وہ چھڑی سے زمین ٹٹولتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ایک سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا, کہ یہ انسپکٹر صاحب کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں معلوم ہو سکا, فریدی نے کہا. یہ مجھے اپنے ساتھ کوتوالی لے جانا چاہتے ہیں, عورت بولی. کیوں؟ اس نے تیز آواز میں کہا. یہاں کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے. تو پھر اس قتل سے تمہارا کیا سروکار؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی. میرا خیال ہے کہ مقتول بملا دیوی کا منگیتر ہے, فریدی نے کہا. چلیے یک نہ شد دو شد, وہ جھنجھلا کر بولا. ابھی بملا ہی نے ناک میں دم کر رکھا تھا, اب ان کے منگیتر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. لا حول ولا قوت, جو بھی جو, لیکن جلدی لوٹ آنا. خبردار, اب تمہاری کوئی منحوس سہیلی اس گھر میں قدم نہ رکھنے پائے. وہ تینوں اٹھ کر باہر آئے. عورت نے ڈرائیور سے کار لانے کو کہا اور تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے. محترمہ, ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ فریدی نے کہا. یہ کون صاحب تھے؟ ٹھاکر دلویر سنگھ, میرے مرحوم شور کے بڑے بھائی. تو کیا یہ نابینا ہے؟ جی ہاں. دو برس ہوئے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اگر کچھ حرج نہ ہو تو اپنے خاندان کے متعلق بھی بتا دیجیے, فریدی نے کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی, عورت فریدی کو گھورتے ہوئے بولی. میں اپنی اطلاع کے لیے آپ کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو کیا آپ نے مشہور سائنسدان پرکاش بابو کا نام نہیں سنا؟ وہ میرے شوہر تھے, 3 سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. پرکاش بابو؟ فریدی نے آہستہ سے دہرایا. وہی تو نہیں جو جھیل میں ڈوب گئے تھے؟ جی ہاں وہی. اس کے بعد سے ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر دلبیر سنگھ میرے نگران ہیں. انہوں نے مجھے پتا جی کے گھر نہیں جانے دیا. میرے پتا ایک روشن خیال آدمی ہیں, وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا. اگر میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں, آپ کو میرے خاندانی حالات سے کیا سروکار؟ اگر اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, یہ تذکرہ میرے لیے بہت ہی اندوناک ہوتا ہے. سوالی پہنچ کر انسپکٹر فریدی اسے لاش والے کمرے میں لے گیا. لاش دیکھ کر عورت بری طرح کانپنے لگی. وہ سچ کچھ بملا کی منگیتر ہی کی لاش تھی. اس نے انکشاف پر کوتوالی میں ہلچل مچ گئی. رامدیر سنگھ اور بملا کے والدین کو سرکاری طور پر ڈانٹ دیے گئے. عورت بری طرح خائف تھی. افسروں کی گفتگو سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اسے حراست میں لے لیا جائے. دیدی صاحب, میں تو بڑی پریشانی میں پھنس گئی, عورت پریشانی کے لہجے میں بولی. گھبرائیے نہیں, چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں. دیدی حمید کو کوتوالی میں چھوڑ کر خود اس عورت کے ساتھ چلا گیا. دوسری لاش. فریدی جب اس عورت کو پہنچا کر واپس آیا تو کوتوالی میں سرجنٹ حمید کو اپنا منتظر پایا. حمید اسے بری طرح گور گور کر دیکھ رہا تھا. کیوں بھائی, اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ فریدی مسکرا کر بولا. میں آپ کے ہونٹوں پر لپسٹک کے دبے تلاش کر رہا تھا, حمید نے سادگی سے کہا. بڑے گندے خیالات ہیں تمہارے, فریدی منہ سکوڑ کر بولا. جی نہیں, انتہائی پاک صاف خیالات کا آدمی ہوں, جبھی تو میں یہاں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. تو یہ کہو کہ تم اچھے خاصے گدے ہو. اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں کبھی اتنے کام کی باتیں نہ معلوم کر سکتا. جی ہاں, ایسے موقعوں پر یہی ہوتا ہے, حمید بدستور اسی طرح منہ چلاتے ہوئے بولا. بھائی خدا کے لیے, اب تم جلدی سے شادی کر ڈالو ورنہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گے. بیوی مسکرا کر بولا, نہیں صاحب آپ بنا رکھیے, میں اکیلا ہی ڈوبوں گا.
اچھا
کرو, مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے, ابھی تک رات کا کھانا بھی نہیں کھایا. چلو اب گھر چلیں, وہی باتیں ہوں گی. چلو تمہیں ایک دلچسپ خبر سناؤں گا, میں اس عجیب و غریب چڑیا کی ٹانگیں کاٹ لایا ہوں. امید حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا. گھر پہنچ کر دونوں نے کھانا کھایا اور ایک ایک سگار سلگا کر آرام کرسیوں پر گر گئے. دیدی دو تین لمبے لمبے کش لینے کے بعد بولا, وہ عورت کافی خوبصورت ہے. حمید نے اس کی بات کاٹ کر جملہ پورا کر دیا. وہی ہم آکت کی بات ہے, آخر آپ اس موضوع سے کیوں بھاگتے ہیں؟ حمید نے مسکرا کر کہا, اس لیے کہ میری جنسیت عورت کی بجائے خطرات میں پڑنے سے تسکین پاتی ہے. فریدی نے جواب دیا, یہ سب فلسفہ ہے, یا پھر ممکن ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص موڈ میں بنایا ہو. حمید نے ہنس کر کہا, خیر بھائی یہ باتیں پھر ہوں گی, میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اس عورت کا نام سروج ہے. وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ اسی مکان میں رہتی ہے. وہ امنا ٹھاکر دلبیر سنگھ بڑی پراسرار شخصیت کا مالک معلوم ہوتا ہے. سروج کے شوہر کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہوئی. تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ ایک سائنسدان تھا. آج میں نے اس کی لیبورٹری بھی دیکھی جو اب بہت خراب حالت میں ہے. اسے عجیب و غریب چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا. میں نے اس کی تصویر دیے ہوئے عجائب گھر کی بھی سیر کی. دنیا بھر کی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں. جملہ کے کمرے کی تلاش لی, وہاں کوئی خاص چیز نہیں مل سکی. اس کے دوران قیام میں اس کے پاس جو خطوط آئے تھے انہیں بھی دیکھا, لیکن کوئی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی. سروج اور دلبیر سنگھ پر سوالات کی بوچھاڑ کی, لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا. دلبیر سنگھ انتہائی ضدی اور چڑچڑا آدمی ہے, اس نے کسی بات کا بھی جواب شرافت اور سنجیدگی سے نہ دیا. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کافی دولت مند ہیں اور آمدنی کا ذریعہ ان کی جائیداد ہے. ان کا حل کا احباب زیادہ وسیع نہیں ہے. دو تین آدمی اکثر ان کے یہاں آ کر ٹھہرا کرتے ہیں اور بس. ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے, ایک تاجر اور ایک وکیل. یہ سب یہی شہر میں رہتے ہیں. ان میں سے ایک بہت زیادہ مشکوک چال چلن کا آدمی ہے, وہ ہے ڈاکٹر ستیش. لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے, شہر والے بس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ویسے وہ میری بلیک لسٹ پر ہے اور شاید میرے علاوہ کوئی اور اس کے کارناموں سے واقف بھی نہ ہو. اب تک تو ان باتوں میں مجھے کوئی کام کی بات نظر نہیں آئی, امیر نے کہا. سروج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی برا خیال تو ابھی تک نہیں قائم کر سکا, لیکن مجھے تو وہ مشکوک نظر آتی ہے, امیر نے کہا. مشکوک تو میں بھی تھا, لیکن اب یہ خیال بدل دینا پڑا کیونکہ اس چڑیا کی تلاش میں اسی نے مجھے مدد دی تھی. ہاں چڑیا کی ٹانگوں کا قصہ کیا ہے؟ سب کچھ نہیں, جو خیال میں نے پہلے قائم کیا تھا وہ سچ نکلا. میں نے دوران گفتگو میں سروج سے چڑیا کے بنوں کا تذکرہ کیا. سارے واقعات سن کر وہ کچھ سوچنے لگی, پھر اچانک چونک پڑی. میں نے اسے وہ نشانات دکھائے بھی اس کا چہرہ اتر گیا. وہ مجھے اپنے شوہر کے عجائب گھر میں لے گئی اور کہنے لگی, مجھے تعجب ہے کہ انہیں کس نے استعمال کیا. اس جوتے کے تلے میں لوہے کے بنے ہوئے چڑیا کے پنجے جڑے ہوئے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر نے یہ جوتے کسی سیاح سے خریدے تھے اور انہیں اپنے عجائبات میں اضافہ سمجھ کر وہاں رکھ دیا تھا. وہ سخت پریشان تھی, بار بار یہی کہتی تھی کہ آخر ان جوتوں کو کس نے استعمال کیا. میں ان جوتوں کو اپنے حملہ لے کر آیا ہوں اور اسی وقت انہیں فنگر پرنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرایا ہوں. اگر مجرم نے موزے پہن رکھے ہوں گے تو ان میں اس کے پیروں کی انگلیوں کے نشانات ہونے ضروری ہیں. فریدی خاموش ہو گیا. حمید حیرت سے منہ پھاڑے سن رہا تھا. فریدی کے خاموش ہوتے ہی بولا, لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی وہ عورت جوتوں کے استعمال کرنے والے سے ناواقف ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے جوتے دکھانے کی بجائے انہیں سلف کر دیتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کی نظروں میں چڑیا کے پنجوں کی اتنی اہمیت دیکھ کر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ جوتے آپ کے حوالے کر کے آپ کا شبہ اس مکان کے رہنے والوں کی طرف سے دور کر دے؟ کیونکہ چڑیا کے بنجوں کے نشانات اس کے کمپاؤنڈ میں بھی پائے گئے تھے. بہرحال اسے اس کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی. رہ گئے اس کے گھر کے دوسرے لوگ یا وہاں آنے جانے والے, تو ان کے علاوہ اور کون ان جوتوں کو پہن سکتا ہے؟